غربت حسین آئے نصیب، غربت حسین آئے نصیب، عاشق حسین نسل میں غریب، عاشق حسین نسل میں غریب۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين، في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير، السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ درود بھیجی محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیہ کریمہ کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اگر جو تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن عمومی طور پر جو وظیفہ ہے اس آیت کے اندر وہ تمام انبیاء کا ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بے شک ہم نے، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، اَنَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے ان نشانیوں کو دے کر اس لیے بھیجا کہ تم اے موسیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنی قوم کو تاریکی سے نور کی طرف نکالو۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد بھی دلاؤ، اللہ کے دن بھی ان کے سامنے بیان کرو۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک ان باتوں کے اندر اس قوم کے لیے کہ جو بہت زیادہ صبر کرنے والی اور خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے والی ہے، نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ بس اس ایک آیت کے ذیل میں انشاءاللہ چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں۔ خداوند عالم نے، جیسے میں نے عرض کیا، مخاطب حضرت موسیٰ کو قرار دی۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں تذکرہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، لیکن جس خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، اسی خدا نے حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، ہمارے اور آپ کے آخری نبی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کو اس دنیا میں بھیجا۔ خداوند عالم نے امام علی علیہ السلام کے مطابق ان انبیاء کو اپنا سفیر بنا کر زمین پر بھیجا۔ یہ انبیاء کرام اللہ کی جانب سے اللہ کے سفیر ہیں۔ جیسے ایک ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ اس ملک کی جو ہے وہاں پر پہنچ کر نمائندگی کرتا ہے۔ اسی عنوان سے اس سفیر کے کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ملک اپنے سفیر کو بغیر اختیارات کے نہیں بھیجتا۔ اسی طرح خداوند عالم نے، امام علی نے بیان کیا، انبیاء کو اپنا سفیر قرار دیا۔ اب جب یہ زمین پر اللہ کی نمائندگی کرنے آئے ہیں تو اللہ کی جانب سے اختیارات بھی لے کر آئے ہیں. انہی اختیارات کو ہم معجزہ اور کرامات کہتے ہیں. انہی اختیارات کے ذریعے سے رسول اللہ چاند کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کرتے ہیں. انہی اختیارات سے رسول اللہ کے ہاتھوں پر سنگریزے رسول اللہ کی رسالت خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. اسی اختیار کے ذریعے سے علی مرتضیٰ کے ہاتھوں ڈوبا ہوا سورج دوبارہ پلٹ کر آ جاتا ہے. چونکہ انبیاء اور ان کے اوصیا خدا کے سفیر ہیں, امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان کیا. سفارت کے آداب اور تقاضے ہیں. نمائندگی اگر ملکی ہے تو اختیار کے ساتھ ہوتا ہے, سفیر فیصلے کر سکتا ہے. بس خدا بند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو تاریکی سے نکالا جا سکے. یہاں پر اب چند مقدمہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے, انشاءاللہ تو بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہوگی کہ اگر انبیاء اور انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء کا سلسلہ نہ ہو تو انسان تاریکیوں کا راہی ہے. انسان تاریکی میں سفر طے کرنے والا ہے, چاہے اپنے لیے کتنا ہی دانشمندی کا قائل کیوں نہ ہو, چاہے اپنے لیے کتنا ہی قائل کیوں نہ ہو کہ میرا تعلق انٹلیکچوئل طبقے سے ہے, میں پڑھا لکھا انسان ہوں. خداوند عالم جو انسان کا اور اس کائنات کی ہر شے کا خالق ہے, حق یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں بھی فیصلہ کرے اسی کا فیصلہ درست فیصلہ ہوگا. یہ بات بچوں کو بھی معلوم ہے, جو بچے بیٹھے میں فقط ان کے لیے حوالے کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ ہم مارکیٹ سے ایک موبائل لیتے ہیں, اس موبائل کی پوری ایک کٹ لیتے ہیں, اس کے اندر کتابچہ ہوتا ہے, ہم اس موبائل کو کتابچے یعنی بکلیٹ کے مطابق استعمال کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو بنانے والے نے کسی فارمولے کے تحت کسی پروسیس کے تحت اس موبائل کو بنایا ہے. اگر اس کو اس کے مطابق استعمال نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ موبائل کا نقصان ہو جائے گا. ہم اور آپ بھی کسی کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ خود سے تو سیلف کریٹڈ تو نہیں ہیں ہم لوگ, خود سے تو وجود میں نہیں آئے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں بنانے والے نے کائنات بنانے کے باوجود کہیں بھی اپنی تعریف نہیں کی. واحد جگہ جہاں اس خالق نے اپنی تعریف کی انسان کی خلقت کا تذکرہ کر کے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے. یہ بہترین کا لقب خداوند عالم نے, یا یوں کہیے کہ جو لفظ استعمال کیا لقب خدا کی ذات سے مناسب نہیں ہے, بہترین خلق کرنے والے کا جو لفظ خدا نے استعمال کیا کہاں کیا؟ ہم کہکشاؤں کو دیکھ کر, گیلیکسیز کو دیکھ کر حیرانگی پہ پڑ جاتے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. مجھے وقت کے گزرنے کا احساس ہے, فقط توجہ چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کی توجہات مبذول رہیں گی تو آسانی سے بات منتقل ہوگی. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جلدی بات کو سمیٹوں. درود پڑھیے محمد والے. خوب ہے نا عزیزان محترم, حقیقت کی بات کہ ہم دنیا کی خدا کی بنائی ہوئی اشیاء کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. گیلیکسیز ہیں, دریاؤں کا نظام ہے, دریاؤں کے اندر بہتی ہوئی مخلوقات ہیں, خداوند عالم کی پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے خزانے, جو جو نئی ڈسکوریز آتی ہیں ہم ان کو دیکھ کر ایک دم سے چونکتے ہیں کہ خداوند عالم نے کیا خلق کیا. جیسے ابھی جیمز ویب کے ذریعے سے ایک نئی دنیا منکشف ہونا شروع ہوئی. یہ دنیا نئی نہیں ہے, یہ دنیا پرانی ہے. انسان کی علمی صلاحیت اب آگے بڑھی ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جہاں انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کا تعلق, اس کا دامن کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ ہو کہ جس کا علم خدا کے علم سے متصل ہو, تو یہ انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اسی لیے میں ایک جملہ بیان کیا تھا, ایک انگریز سائنسدان نے ایک جملہ بیان کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ افسوس ہے مجھے ایک چیز کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام, اس نے علیہ السلام نہیں کہا, ہم اپنے ادب میں علیہ السلام کریں, کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے کی شخصیت تھے. ایک انگریز رائٹر ہے, محقق ہے, اس نے یہ بات کہی ہے. مسلمان نہیں ہے, مومن تبن نہیں ہے, ٹھیک ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, لیکن نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے, نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے, علم کی کتاب سے دوستی ہے اس کی. نہج البلاغہ کو پڑھا, پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس حقیقت تک پہنچا ہوں کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے کی شخصیت تھے, افسوس یہ ہے کہ اپنے زمانے سے بہت پیچھے زندگی گزار رہے تھے. افسوس یہ کہ اپنے زمانے سے بہت پیچھے زندگی گزار رہے تھے. میں نے اس کو پہلے بھی مجالس میں پڑھا ہے, کچھ نئے چہرے نظر ہیں, ان کے لیے تکرار عرض کر رہا ہوں. خوب, یہ حقیقت اس پر کیسے منکشف ہوئی؟ وہ اس حقیقت تک کیسے پہنچا عزیزان محترم؟ اس کی تو کوئی عقیدت نہیں ہے امام علی سے، اس کا تو تعلق نہیں ہے مذہب و مکتب کا، عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیسے پہنچا اس حقیقت تک جس تک میں اپنے آپ کو کہوں گا میں نہیں پہنچا، میں امام علی کی اس طرح سے پہچان نہیں کر پایا جیسے اس نے پہچان کی۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ علی بہت آگے کی شخصیت تھے، افسوس یہ کہ بہت پیچھے کے زمانے میں زندگی گزاری ہے۔ کہاں سے اس کے اوپر یہ چیز منکشف ہوئی؟ امام علی کی نہج البلاغہ اور تعلیمات کو پڑھنے کے بعد۔ اس کو پڑھ کے اس کی سمجھ میں آیا کہ علی نے جو بیان کیا یا دوسرے رائٹر نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ جو کچھ کائنات کے بارے میں علی نے بیان کیا ہے، لگتا یہ ہے کہ یا تو یہ کائنات علی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی یا ان کی آنکھوں کے سامنے خلق ہوئی ہے۔ درود پڑھیے سب مل کے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اور بھی حقائق ہیں، کہاں سے پہنچے یہ لوگ یہاں تک؟ عقیدے کا سفر تو نہیں، میں نے عرض کیا عقیدت کا سفر تو میں اور آپ طے کر رہے ہیں اس فرش پر بیٹھے ہوئے، وہ محققین ہیں، انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، امام علی کی کتابوں کو، تعلیمات کو پڑھا کہ جس کو انفارچونیٹلی میں نہیں پڑھ سکا آج تک۔ مجھے نہیں پتا نہج البلاغہ کے کتنے حصے ہیں، نہج البلاغہ میں امام علی نے کیا کہا ہے، کیا درد ہے اس نہج البلاغہ کے اندر امام علی کا، اگر انسان جا کے پڑھے اس نہج البلاغہ کو۔ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کے لیے میں اس طرح کی نصیحت والی باتیں کبھی بھی نہیں کرتا، جوانوں کے لیے کر رہا ہوں کہ کم سے کم مجھے پڑھنا تو چاہیے کہ اس نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے، کہ جس نہج البلاغہ پر میں اور آپ کائنات کے سامنے افتخار کرتے ہیں، نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں افتخار ہے ہمارا کہ قرآن کریم کے بعد جو اس کائنات کی سب سے زیادہ علمی کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے، ہمارے افتخار ہے، ہمارے امتیاز ہے۔ خود کتنا پڑھا ہے یہ ایک سوال ہے جو ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ بہرحال موضوع یہ نہیں، اس لیے آگے نکل جاتا ہوں۔ اس نے یہ بات منکشف کی، بس خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان کو تاریکیوں سے نکالیں۔ انبیاء کے اوصیاء کا کام، انبیاء کے اوصیاء سفیر ہیں خداوند عالم کے، خدا نے اختیارات دے کر زمین پر بھیجا ہے۔ عزیزوں یہ تاریکی ہے جس سے خدا نکالنا چاہتا ہے انسانوں کو، یہ کون سی تاریکی ہے؟ لائٹ نہ ہونے کی تاریکی ہے، بلب نہ ہونے کی تاریکی ہے، پچھلے زمانے میں چلے جائیں چراغ نہیں تھا، نہیں، تمام اشیاء ہمیشہ موجود رہی ہیں، ہر زمانے کے اندر تیل موجود رہا، تیل کا چراغ ہر زمانے میں جلتا رہا، آہستہ آہستہ چیز ایڈوانس ہوتی چلی گئی، وہ تیل کے چراغ سے جو ہے وہ موم بتی، موم بتی سے پھر آگے بڑھ کے جو ہے وہ لالٹین، لالٹین سے آگے کا سفر طے ہوتے ہوتے آج ہی ہمارے آپ کے سامنے ایل ای ڈی لائٹس ہیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھیے گا صلی علی محمد۔ جس تاریکی سے نکالنے کی بات خداوند عالم کر رہا ہے وہ یہ تاریکی نہیں کہ جو بلب نہ ہونے کی صورت میں ہو، ابھی یہاں کی لائٹ بند ہو جائے تو یہ تاریکی ہوگی، مختصر سے تاریکی ہوگی، موقتی تاریکی ہوگی، لیکن یہ تاریکی نہیں ہے، اب لائٹ نہیں ہے۔ انبیاء کو کس طریقے سے نکالنے کا خدا نے حکم دیا؟ انبیاء کو، انسان کو جو انسان اپنی جانب سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اپنے خالق کی معرفت کی نسبت غفلت میں پڑا ہوا تھا، ان تاریکیوں سے نکالنے کا کام خدا نے انبیاء کے ذمے کیا۔ اس کو امام علی نے بیان کیا۔ سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ آپ کا جواب مختلف ہوگا، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ باب علم موجود ہے، جب باب علم موجود ہے تو ہر چیز کو وہیں سے مستند کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ آپ کا میرا جواب بہت مختلف ہوگا، جس نے سائنس نہ پڑھی ہو، کوئی کہے گا جس نے کامرس نہ پڑھی ہو، کوئی کہے گا جس نے انجینئرنگ نہ پڑھی ہو، کوئی کہے گا جس نے گریجویشن نہ کیا ہو، جس نے ماسٹرز نہ کیا ہو۔ امام علی ان میں سے کسی چیز کو جہالت نہیں کہہ رہے۔ اب حق ہے نا امام علی کو، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، یہ فقط نعرہ مارنے کے لیے نہیں تھا، اس لیے تھا کہ ہم اس درس سے متمسک بھی رہیں، پیغام بھی وہیں سے لیں۔ امام علی سے پوچھیں، مولا علی سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ کس چیز کو آپ جہالت کہتے ہیں؟ کون امام علی؟ کہ جنہوں نے خود بیان کیا، لو کشف الغطاء ما ازدت تو یقینا، یہ ظاہری پردے ہٹا بھی دو میرے یقین میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات پوری کی پوری میرے سامنے۔ بات یہاں تک آ گئی تو اس کو ایک واقعے سے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک شخص امام علی کے سامنے آیا، آنے کے بعد اس نے کہا، البتہ اس کا موضوع کچھ اور ہے، اس واقعے کا موضوع یہ ہے کہ لوگ آئمہ کا ساتھ کیوں نہیں دے پائے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ آئمہ علیہ السلام کو بھی اپنی طرح کا دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے لوگ انبیاء کا، آئمہ کا ساتھ کیوں نہیں دے پاتے، اس لیے کہ اپنی طرح کا سمجھتے ہیں یا اپنی طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے بہت سی چیزیں انبیاء اور اولیاء خدا کی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے عرض کیا یہ آگے کی شخصیت ہوتی ہیں، ان کی نگاہ بہت دور کی ہوتی ہے، یہ آگے دیکھ کر حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ شخص آیا اس نے اسی ذیل میں بیان کیا, امام علی سے اس نے ایک بات کہی, کہا کہ علی آپ سے جو چیز بھی پوچھی جاتی ہے آپ بغیر کچھ سوچے سمجھے جواب دے دیتے ہیں. اب وہ اپنے آپ پر قیاس کر رہے ہیں امام علی کا, کیا سوچ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کہ ہم جب کسی چیز کا جواب دیتے ہیں, سوال کوئی پوچھا جاتا ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے پاز کرتے ہیں, رکتے ہیں, توقف کرتے ہیں, اس کے بعد جواب دیتے ہیں. اے علی آپ کسی بھی چیز کا جواب دینے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں, رکتے نہیں ہیں. امام علی نے اس کا جواب دینے سے پہلے پوچھا, یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے پلٹ کر فوراً سے کہا پانچ ہیں. امام نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس میں کیا سوچوں, سامنے کی چیز ہے, بارہا کا مشاہدہ ہے, آنکھوں کے سامنے. امام نے کہا جیسے تیرا ہاتھ تیری ہاتھ کی ہتھیلی, اس کی انگلیاں تیرے سامنے ہیں, اسی طرح کائنات کی ہر شے میرے سامنے کھلی ہوئی. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اب جس امام علی علیہ السلام کے بارے میں تمام خصوصیات ہیں وہ امام علی بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی جہالت کیا, کفا بالمرء جہلہ, ایک انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے, انف, اس کے بعد کچھ اور نہیں چاہیے اس کی جہالت کے لیے, انف, بس ختم. امام علی نے سند دی ہے, کفا بالمرء جہلہ ان لا یعرف قدرہ, اتنا کافی ہے ایک انسان کی جہالت کے لیے کہ وہ خود کو نہ پہچانتا ہو, اپنی قدر نہ جانتا ہو, اپنے آپ سے واقف نہ ہو. عزیزوں اگر کسی اور کا جملہ ہوتا ہم بہت زیادہ تاکید نہ کرتے, آگے نکل جاتے. اس جملے کو کھولیے امام علی کے, امام علی سے جا کر پوچھئے کہ مولا کون سا ایسا شخص ہے جو خود کو نہیں جانتا. یہاں بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں ان میں سے جس سے اشارہ کر کے پوچھا جائے گا کہ محترم آپ کا نام کیا ہے, فوراً سے جواب بتا دیں گے میرا نام یہ ہے. ان سے پوچھا جائے آپ کے والد کا کیا نام ہے, فوراً سے بتا دیں گے. کچھ حد تک اوپر کے بھی سلسلے بتا دیں گے, دادا دادی نانا نانی پردادا پردادی, ہوگا یا نہیں ہوگا, کہاں سے تعلق ہے, تمام چیزیں بتا دیں گے. امام علی بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی خود کو نہ پہچانتا ہو, تو یہ تو ہر شخص جانتا ہے. اس کا مطلب ہے امام علی کی نگاہ اس عمومی سطح عام سطح کی معلومات پر نہیں ہے, بلکہ جو حقیقت انسان ہے, جس حقیقت انسان کو خداوند عالم نے ملائکہ سے سجدہ کروایا, اس حقیقت کی طرف اشارہ کر کے امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی زمین پر آ کر اپنی اس حقیقت تک نہ پہنچا, جتنا بڑا بھی ظاہری طور پر عالم ہو دنیا سے جاہل ہو کر مر کر گیا ہے, اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا, کفا بالمرء جہلا, ایک انسان کی جہالت کے لیے کافی, اللہ یعرف قدرہ. انبیاء کرام عزیز نے محترم اسی جہالت اور تاریکی سے نکالنے کے لیے آئے. ہم نے موسیٰ کو بھیجا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا, اَنَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اپنی قوم کو تاریکی سے نکالو نور کی طرف لے کر آؤ, اور ان کے سامنے خدا کے دنوں کا تذکرہ کرو. اس میں نشانیاں ہیں صاحبان صبر اور صاحبان شکر کے لیے. درود پڑھیے محمد. بارے دیگر صلوات پڑھیے. بس محترم تیزی کے ساتھ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اس تاریکی سے نکالنے کا کام انبیاء کا کام ہے. انبیاء نے ہمیشہ اس تاریکی سے نکالنے کے لیے زحمتوں کو اٹھایا, برداشت کیا. انبیاء کے بعد یہ سلسلہ رسول اللہ تک آ کر پہنچا ہے, اور رسول اللہ نے اپنے زمانے کے اندر یہ کام کیا. یہ جو تاریکی سے نکالنے کا مرحلہ ہے اس کی مراد اس سے مثال جو دی گئی, یعنی ایک اسلامی معاشرے کو قائم کیا جائے. یہ تاریکی سے نکالنا فقط ایک کتاب ایک آیت پڑھا کر نہیں ہوتا, تاریکی سے نکالنا یعنی انسان کو خدا کی ولایت خدا کی حکومت کے سائے میں لا کر چڑھایا جائے, تو انسان تاریکی سے نکلتا ہے. خدا کا ہدف ہمیشہ سے یہ رہا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہو, یعنی نور کا نظام ہو. اللہ ہو نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اللہ ہو ولی الذین آمنوا, اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے, سرپرست ہے. کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الى النور, ان کو تاریکی سے نکالتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے. یعنی خدا نے انسان کو نور کے لیے خلق کیا ہے, تاریکیوں کے لیے خلق نہیں کیا. انسان اگر تاریکی میں رہ جائے تو انسان اپنی حقیقت سے غافل ہے. انبیاء اور ان کے اوصیاء کا کام یہی ہے, انسان کو تاریکی سے نکالیں, غفلت کی تاریکی سے, شبہات کی تاریکی سے, ان تاریکیوں سے نکالنے کا کام انبیاء کا اور ان کے اوصیاء کا کام ہے. خداوند عالم نے ہمیشہ یہ چاہا اس کی زمین پر ایسی حکومت قائم ہو. خداوند عالم روز ازل سے یہ چاہتا ہے. اسی لیے عزیزان محترم خداوند عالم نے اس زمین پر جو پہلا انسان بھیجا اسی پہلے انسان کو خدا نے پہلا ہادی بنا کر بھی بھیجا ہے. ہادی بنا کر بھیجا, اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. ہدایت انسان کے بعد میں زمین میں نازل نہیں ہوئی ہے, ہدایت انسان کے ساتھ زمین پر نازل ہوئی ہے. کیونکہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے, انسان کو خدائی تعلق کی ضرورت ہے. اس خدائی تعلق کے سائے میں انسان نور کی طرف کا سفر طے کر سکتا ہے. خداوند عالم اس نور کے اندر انسانوں کو اجتماعی حرکت دیتا ہے. توجہ سے انشاءاللہ ان مطالب کو سنیے گا تاکہ آپ کا بھی وقت زیادہ نہ لوں اور بات کو مختصر کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. درود پڑھی محمد والے محمد. خداوند عالم اس نور کی حرکت کے اندر انسان کی اجتماع کو حرکت دینا چاہتا ہے. عزیزان محترم اسی لیے انبیاء نے آنے کے بعد ایک ایک شخص پر کام کیا, لیکن ایک ایک شخص پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ تشکیل دیا. ہر نبی کا کام یہی تھا. یہ طبیعی سی بات ہے کہ انبیاء کے مقابلے پہ جو لوگ تھے وہ ان کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. خداوند عالم نے, حتی آپ جا کر جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ خداوند عالم نے ان معاشروں کے اندر کے جہاں ظاہری طور پر تاریکی پھیلی ہوئی تھی, اکا دکا کچھ عبادت گزار تھے جو اسی گوشے و کنار میں اپنی عبادتوں میں مشغول تھے, ان کو معاشرے کی فکر اور پرواہ نہیں تھی. وہ اپنا دامن بچا کر فقط اپنی عبادتوں میں لگے تھے. کتنے قصے ہیں تاریخ کے اندر, انبیاء کی تاریخ کے اندر, کہ خداوند عالم کی جانب سے جب اس علاقے کے لوگوں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اس خدا کی نگاہ میں, خدا نے عذاب کے لیے فرشتوں کو بھیجا, جاؤ اس بستی کو پلٹ دو. بارے لا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی, ان کا طغیان حد سے زیادہ بڑھ گیا. یہ تو خداوند عالم کا احسان ہے, رسول اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ خدا ہماری سرکشی کے باوجود ہماری گرفت نہیں کرتا. خدا نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا. خداوند عالم نے بھیجا, جاؤ اس بستی کو پلٹ دو, اس بستی کو اس کے اوپر گرا دو, اس بستی کو برباد کر دو. پروردگار کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سرکشی بڑھ گئی. آئے فرشتے, ملائکہ آئے. آنے کے بعد اس بستی میں داخل ہوئے, دیکھا کہ تمام لوگ سرکشی کرنے والے ایک دو عابد ہیں جو اپنے اپنے گھر کے گوشے کے اندر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. سوال کیا, بارے اللہ اس بستی کے اندر تو یہ عابد بھی موجود ہے. خدا نے کہا اسی کے ساتھ پلٹ. سوال, پروردگار یہ تو تیری عبادت گزار ہیں, یہ تو عابد ہیں, یہ تو سجدہ کر رہے ہیں, یہ تو معاشرے کی سرکشی کا حصہ نہیں ہے. خدا نے کہا نہیں, ایسی عبادت کہ جس کے اندر ایک عابد کو معاشرے کی فکر نہ ہو مجھے سجدے کی احتیاج نہیں ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خداوند عالم پیغام دے رہا ہے کہ میری عبادت کے لیے افراد تو کم نہیں تھے, جس کو ایک اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ خلق درد دل کے واسطے, ایسے ہی شعر تھا, پیدا کیا انسان کو ظاہر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. یعنی جو آسمانی مخلوق خدا کی اطاعت کے لیے بہت تھی, وہ ہر لمحہ ملائکہ کو وجود دے رہا ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ کون سے ملائکہ ہیں اس کو بھی بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. مخصوصاً ایک ملائکہ کی تعداد وہ ہے کہ جو خداوند عالم ہر لمحہ ہر روز خلق کرتا ہے. کون سے ملائکہ ہیں؟ جن کو خداوند عالم امام حسین کی قبر کا زائر بنا کر بھیجتا ہے ہر لمحہ. عزیزان محترم یہ مبالغے نہیں ہیں. اللہم صل علی محمد. یعنی ایک لگاتار متواتر سلسلہ خلقت خداوند عالم کا, ملائکہ کو خلق کر رہا ہے, اور یہ ملک جو اس زمین پر آتا ہے قبر حسین کا طواف کر کے جاتا ہے پھر دوبارہ نہیں آتا, مسلسل ایک سلسلہ ہے خداوند عالم کا. خداوند عالم وہ ہے کہ جو مسلسل ملائکہ کو خلق کرتا ہے, اس کی اطاعت کے لیے بہت تھے لوگ. خدا نے کہا کہ نہیں, اس عبادت گزار کو اگر معاشرے کی پرواہ نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, میں فقط اپنے خالی سجدوں کو نہیں مانگتا, میں معاشرے کی اصلاح چاہتا ہوں. انبیاء کو اس لیے بھیجا, اوصیاء کو اس لیے بھیجا, عبادت گزار تھا تو اس کا کام کیا تھا؟ معاشرے کے اندر اپنے کردار کو ادا کرنا تھا. بس عزیزان محترم یہ خداوند عالم اجتماع کو حرکت میں لانا چاہتا ہے. خدا اجتماعی حرکت چاہتا ہے. اسی لیے آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا شریعت محمدی کے اندر جتنی عبادتیں ہیں ان میں جتنا اثر اور جتنا ثواب اجتماعی عبادت کا ہے اتنا انفرادی عبادت کا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے کر چلیے, آگے بڑھ جاتے ہیں. اس مثال کے ذریعے سے آپ گھر کے اندر دو رکعت نماز فجر ادا کیجئے, آپ کی دو رکعت ہے, دو رکعت کا اجر آپ نے لے لیا. اسی دو رکعت کو اگر آپ مسجد میں فقط ایک پیش امام کے ساتھ ادا کر دیجئے, ایک پیش امام ایک آپ, ایک امام ایک آپ معموم, کتنے افراد ہو گئے؟ دو. اب اسی فجر کی نماز کا یعنی ہر رکعت کا اجر کتنا ہو گیا؟ تاریخ روایت نے بیان کیا, رسول اللہ کی روایت ہے کہ جب دو افراد ہو جائیں نماز پڑھنے والے تو ہر رکعت کا ثواب 150 رکعت کے برابر ہے. ہر رکعت کا ثواب 150 رکعت کے برابر. خب دو رکعت نماز فجر کتنی ہو گئی؟ 300 رکعت. آپ نے گھر میں پڑھی, دو رکعت پڑھی, دو کا اجر آپ نے حاصل کیا. مسجد میں آ گئے, ایک امام ایک آپ, فقط دو افراد, یہی دو رکعت نماز تبدیل ہو گئے 300 رکعت میں. 300 کو تقسیم کر دیں دو پر فجر کی تعداد کے مطابق تو یعنی 150 نمازوں کا اجر آپ نے لے لیا. 150 نمازوں کا اجر ہے. تعداد بڑھا دیجئے, دو کر دیجئے, امام ایک, پڑھنے والے دو, تعداد 300 ہو جائے گی. ایک رکعت تعداد 300, تین کر دیجئے, تعداد 600 پہ چلے گی. یہاں تک کہ روایت نے بیان کیا کہ جب 10 کی تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی, نماز پڑھنے والوں کی, ملائکۃ اللہ خدا سے کہتے ہیں بار الہ اس نماز کا اجر لکھنا اب ہمارے اختیار میں نہیں رہا, اس کو تو اپنے ہی حساب سے اس کی کیلکولیشن کر سکتا ہے, ہم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے. درود پڑھیے محمد والے محمد. بارے دیگر سلوات پڑھیے گا. یہ مثال آپ کے سامنے کیوں آئی؟ چونکہ خدا وند علم اجتماعی عبادت, اجتماعی حرکت, اجتماع کو اہمیت دیتا ہے. خدا نے خانہ کعبہ میں بلایا اجتماع کے ساتھ. حتیٰ خدا وند علم قرآن کریم میں اگر توبہ کے لیے دعوت دے رہا ہے, خدا وند علم کرے توبوا الی اللہ جمیعا, سب کے سب مل کر توبہ کرو, لعلکم تفلحون, شاید تم اس ذریعے سے راہ پر آ جاؤ. اس کے عقلی کچھ نتائج بھی ہیں. ایک انسان معاشرے کے اندر اصلاح کرے گا, 99 افراد اصلاح والے نہیں ہوں گے, فاسد ہوں گے, امکان ہے کہ جس ایک نے توبہ کی ہوگی وہ دوبارہ ان کے رنگ میں رنگ جائے گا. لیکن جب اجتماع حرکت کرے گا, اجتماعی طور پر اصلاح ہوگی, تو معاشرہ اصلاح کی طرف جائے گا. عزیزان محترم, خدا وند عالم نے انبیاء کے ذمہ لگایا اجتماع کو حرکت دو, اجتماع کو نور کی طرف لے کر آؤ. میں نے اس انسان کو تاریکی میں رہنے کے لیے خلق نہیں کیا, میں نے اس انسان کو اپنی خاص توجہ سے خلق کیا, میں نے اس انسان کو ہدایت کے لیے خلق کیا. لہذا کیا کرو؟ اگر اس کے زمانے میں طاغوتوں کی حکومت ہے, اے انبیاء کرام تم اپنے علم کے ساتھ, معجزات کے ساتھ جاؤ, اس انسان کو تاریکی سے نکالو, نور کی طرف لے کر آؤ. بارے اللہ اس راہ میں تیرے انبیاء کو زحمت اٹھانی پڑے گی, خدا کہے گا میں تیار ہوں, میرے انبیاء اس راہ میں زحمت اٹھائیں گے. بارے اللہ اس راہ میں تیرے انبیاء کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا, خدا کہے گا ہاں یہ ان کی ذمہ داری ہے. خدا یا ممکن ہے اس راہ میں تیرے انبیاء کو پتھر کھانا پڑے, خدا کہے گا مجھے قبول ہے. اگر میرا ایک نبی پتھر کھا کر کسی ایک انسان کو تاریکی سے نور کی طرف لے کر آ جاتا ہے, میں اس بات کو قبول کرنے پہ تیار ہوں. ایک انسان خدا کی نگاہ میں, اب ہم جتنے بیٹھے ہیں عزیزان محترم, میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ اس بات کو کہ ایک تو خدا کی نگاہ اس اجتماع کے اوپر ہے, توجہ سے سنیے گا اس نقطے کو, ایک تو خدا کی اس وقت بھی نگاہ اس پورے اجتماع کے اوپر ہے جو اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہے. فرش عزا ہے, امام حسین کی یاد ہے, امام حسین کا تذکرہ, امام حسین قرآن کی باتیں, اجتماع ہے, اس اجتماع پر خدا کی نگاہ ہے, جو نگاہ ہے رحمت ہے برکت ہے. اس کے ساتھ ساتھ خدا ہم میں سے ہر شخص پر انفرادی طور پر بھی نگاہ رکھے ہوئے, ہم میں سے ہر شخص کے اوپر خدا کی انفرادی طور پر بھی نگاہ ہے. خدا فقط اجتماع کے حساب سے نہیں ہمارا حساب کتاب کر رہا, انفرادی طور پر بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان تمام بیٹھے ہوئے افراد کے اپنے دل کی کیفیات مختلف ہیں. جس کے بیٹھنے کے اندر جتنا امام حسین علیہ السلام سے رغبت, محبت, عقیدت, مودت ہے, اس کا اتنا ہی خدا کی بارگاہ میں درجہ بلند کر رہے ہیں. یہ ایمان کے وہ مرائل ہیں جو ظاہر میں نظر نہیں آتے, اس کے لیے کوئی اشارہ کرے تو سمجھ میں آئے. اشارہ کرنے والا رسول اللہ جیسا ہو جو بتائے کہ دیکھو سلمان کے ایمان میں 10 مرحلے ہیں, ابو ذر کے 9 مرائل ہیں. وہ یہ مرائل ہیں, اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے افراد کا بھی یہی حال ہے. نہ معلوم خدا وند عالم اس وقت کس پر کیسی نگاہ رکھے ہوئے, نہ معلوم کس کا درجہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہے. خدا وند عالم اجتماع گھر کا تیرا درود پڑھے محمد. اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو آپ لوگ اس طرف آ جائیے تاکہ اگر بعد میں کوئی آئے تو پھر اس طرح سے. بہت معذرت, بیٹا آپ آ جائیے. جو جوان ہیں وہ آ جائیں اس طرف, ادھر بھی جگہ ہے آگے بھی. زحمت کی معذرت, درود پڑھیے گا محمد والے محمد. بس خدا بند عالم نے انبیاء کی ذمہ کام لگایا, لیکن انبیاء کے مقابلے میں ابلیس شیطان کوئی کام نہیں ہونے دے گا. شیطان اس کے مقابلے میں رہے گا, انبیاء کے نظام کے مقابلے میں شیطان ہے. شیطان کب تک ہے؟ یوم معلوم تک ہے. یوم معلوم کی دو تفسیریں موجود ہیں ہمارے یہاں, ایک یوم معلوم کی تفسیر قیامت ہے, دوسری یوم معلوم کی تفسیر امام عصر کا ظہور ہے. کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا. شیطان مرے گا نہیں مرے گا اس کے بارے میں بھی گفتگو ہے. بعض روایات کے اندر ہے کہ اس کا خاتمہ ہوگا, مارا جائے گا, روایات کے اندر یہ. بہرحال اس کا اثر ختم ہو جائے گا, اس کا اثر انسان کے اوپر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عقل امام کے ظہور کے بعد تھوڑا ترقی کر چکی ہوگی. امام جب تشریف لے کر آئیں گے, وہ روایت ہے کہ امام انسانوں کی عقلوں پر اپنا ہاتھ پھیریں گے. ایک سمبولک چیز ہے, یہ ایک علامتی چیز ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے. ہاتھ پھیریں گے یعنی معاشرہ عمومی طور پر سطح فکری اس کی بلند ہو چکی ہوگی. اس کی ایک محسوس مثال آپ کو دیتا ہوں, آگے بڑھ جاؤں تاکہ محسوس ہو کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. زمانہ اس طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ بالکل جا رہا ہے. آئمہ علیہ السلام اپنی امت سے مدد مانگتے رہے. خدا بند عالم نے پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام تک آئمہ کو میدان میں رکھا. ایسا ہی ہے, امام علی کی شہادت امام حسن میدان میں, امام حسن کی شہادت امام حسین میدان میں, امام حسین کی شہادت امام سجاد میدان میں. گیارہ آئمہ علیہ السلام امت کے سامنے رہے. گیارہ کے گیارہ آئمہ نے لوگوں سے مدد مانگی, چاہتے تھے کہ لوگ آئیں ساتھ دیں. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. پہلے امام سے لے کے گیارہویں امام تک ہر امام شہید ہوا. ایسا ہی ہے, خود امام معصوم موجود ہے, امت موجود نہیں ہے. تھوڑا سا شعور بلند ہوا ساتویں امام کے دور کے اندر, پانچویں چھٹے امام کے دور کے اندر اور ساتویں امام کے دور کے اندر. یہ شعور بلند اتنا ہوا شیعوں کا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں آئمہ کا ساتھ دینا چاہیے. کس طرح سے ساتھ دیا؟ مالی اعتبار سے شیعوں نے آئمہ علیہ السلام کو مضبوط کیا. یہ مضبوط کا لفظ ہے, یہ کسی مایوب معنی میں نہیں ہے. امام مضبوطی ہے کائنات کی, لیکن ظواہر پر بات ہو رہی ہے. خداوند عالم ظواہر کے ذریعے سے کام لیتا ہے. وہ اگر خداوند عالم چاہتا ہے امام علی کے ذریعے سے تمام کام ہو جاتے, لیکن امام علی کی گوشہ نشینی کیوں ہے؟ 25 سال لوگ ساتھ نہیں ہیں. 25 سال بعد کیوں امام علی سامنے آئے؟ اس لیے کہ لوگ دروازے پر آ گئے. حجتیں تمام ہوتی ہیں. امام علی نے کہا کہ آنے والوں کی وجہ سے حجت تمام نہ ہوئی ہوتی اور ناصر نہ ہونے کا عذر مجھ سے ختم نہ ہوا ہوتا تو میں ابھی بھی باہر نہ آتا. اب جب لوگ آ گئے تو میرے پاس عذر نہیں رہا. اب میں خدا کی بارگاہ میں نہیں کہہ سکتا ناصر نہیں ہے, ہزاروں کا مجمع دروازے پہ کھڑا ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں جاؤ کسی اور کو تلاش کرو. ان کا ایک ہی اللہ کلمہ ہے کہ اے علی, اس وقت اس امت کا نظام سوائے آپ کے کوئی نہیں سنبھال سکتا. جب یہ جملے ہیں تو میرے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے. میں اس حجت کی وجہ سے باہر آ رہا ہوں. خوب, پہلے سے لے کے گیارہ اماموں تک ہر کوئی امام شہید ہوا. بلاتے رہے, لوگ نہیں آئے. ساتویں امام کے دور میں امام موسیٰ کاظم کے لوگوں نے ایسے مدد کی کہ ہارون کی ذرا حکومت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں, بچوں کو نہیں بتا سکوں گا, جو بڑے ہیں وہ اس بات کو سن لیں. اس کی حکومت, اس کا دائرہ اختیار, اس کی سلطنت کو ذہن میں رکھے, اور اس کے دربار سے ملنے والی فقیروں کی جو تھیلیاں ہیں, جو فقیروں کو تھیلیاں بانٹتا تھا, اس کے اندر جو سونے کے سکے تھے ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہارون پورے ظاہری طور پر اسلامی مملکت کا حاکم ہے, خلیفہ ہے, سب کچھ ہے ظاہری طور پر. اس کے بعد سے جو تھیلیاں مل رہی ہیں کسی فقیر و نادار کو, اس کے اندر 30 درہم ہیں. 30 درہم اسی زمانے کے اندر امام موسیٰ کاظم ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مشکلات کے اندر ہیں, لیکن امام کے پاس جو تھیلیاں موجود ہیں جس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ان تھیلیوں میں جو کم ترین تعداد ہے وہ 100 درہم کی تعداد ہے. مل کے دور پڑھیں. 100 درہم کی تعداد ہے, یعنی حاکم وقت سے زیادہ امام دینے والے ہیں. سوال ہے کیا امام کے پاس کوئی سلطنت تھی اس وقت ظاہری طور پر؟ جواب نفی میں آئے گا, نہیں ہے. امام کسی جگہ کے ولی عہد ہیں, گورنر ہیں؟ نہیں ہے. امام کے پاس بہت وسیع عریض باغات ہیں؟ نہیں ہے. امام تجارت کرتے ہیں؟ نہیں. امام کام کرتے تھے. کہاں سے یہ پیسے آ رہے ہیں؟ یہ پیسے شیعہ اپنے امام کو دیا کرتے تھے خمس کی مد میں اور دیگر مدوں کے اندر, کہ ہمارے زمانے کے امام کو ضرورت ہے, ہمارے زمانے کا امام ایک نظام چلا رہا ہے شیعوں کا, لہذا کیا کرو, امام کی مدد کرو. شیعہ اپنے مال میں سے امام کو پیسہ دیا کرتے تھے, جس سے امام 100-100 درہم کی تھیلیوں کو بانٹا کرتے تھے. خوب, شیعہ اجتماعی طور پر یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اس نے اپنے امام کی مالی مدد کی, لیکن انہیں امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پل بغداد پہ پڑا رہ گیا. تاریخ ہے، تاریخی حقیقت ہے۔ شیعت کی اجتماعی شعور کہاں تک تھا؟ مالی مدد تک تھا۔ امام کا جنازہ پل بغداد پر ہے، یہی امام اماموں کے اندر سب سے زیادہ قید و بند میں رہے، ایسا ہی نا تاریخ 14 سال ہم بیان کرتے ہیں۔ اب کون سے امام کے زمانے میں جب شیعہ ایک طرح سے ایک اجتماعی شعور، ایک رشد پیدا کر کے تھوڑا آگے بڑھیں، لیکن کس حد تک؟ فقط مال دینے کی حد تک۔ شیعہ بھی وہاں نہیں پہنچے تھے کہ اپنی جان دے سکیں امام کے اوپر۔ بغداد کے اندر ہاشم حیدری صاحب جو ایران عراق کے بہت اچھے خطیب ہیں، انہوں نے بھی اس جملے کو بیان کیا کہ بغداد کے اندر جس وقت امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پل بغداد پہ پڑا ہوا تھا، بغداد میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ موجود تھے، جرت نہیں کر پائے آگے آنے کی، ہمت نہیں کر پائے۔ یہ تاریخ، اب 11 اماموں تک کی یہ تاریخ رہی، امام موجود رہا، لوگ موجود نہیں رہے، ایسے ہی ہے۔ میں نے اجتماعی رشت پر بات کی تھی، امام آئیں گے رشت اوپر چلا جائے گا، اس کی ایک مثال دیتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، اماموں سے لنک کرنا ضروری تھا، 11 اماموں کا ساتھ نہیں دیا۔ ابھی دوران غیبت کبریٰ میں تاریخ کے اندر ہم نے کچھ چیزوں کو دیکھا، ایران کا انقلاب اسی دوران غیبت کبریٰ میں وقوع پذیر ہوا، امام نے آ کر حکم نہیں دیا تھا اس انقلاب کو برپا کرنے کا، نائب امام نے، نیابت بھی عام نیابت تھی، امام نے مخصوص کر کے نہیں کہا تھا آیت اللہ خمینی کو کہ میرے نمائندے ہیں، وہ جو عمومی خصوصیات بیان کی تھیں ان خصوصیات کے مطابق نیابت ہے، ایسا ہی ہے نا، نائب خاص تو نہیں ہے، نائب خاص تو 4 تھے، نواب اربع 4 تھے، اس کے بعد نیابت عام شروع ہوئی۔ لوگوں کا شعور بلند ہوا، سمجھ میں آیا کہ دوران غیبت کبریٰ امام تک پہنچنے کے لیے ہمیں اطاعت کے مرحلے پر آنا پڑے گا، اگر اطاعت کا راستہ طے نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ایک زمانہ تھا لوگ امام کی خاطر جان نہیں دے پا رہے تھے، اب وہ وقت آیا کہ ماؤں نے اپنے 4 بچے تھے، چاروں کے چاروں کو قربان کیا تاکہ یہ انقلاب اپنے قدم جما سکے۔ تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات، جس کو اس وقت بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے دیکھا، انقلاب 40 سال پرانا ہے، بہت سے بچوں کو نہیں پتا اس کی تاریخ کیا، داعش کی جنگ تو سب نے دیکھی ہے، داعش کا نام تو سب نے سنا ہے، یہ داعش کا چھوٹا لشکر نہیں تھا عزیزان محترم، یہ علاقے سے ابھرنے والی ایک طاقت نہیں تھی، تاریخ کے اندر موجود ہے، نیٹ پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جا کے سب مطالعہ کر سکتے ہیں۔ داعش کو بنایا گیا تھا عالم انسانیت، مخصوصا عالم اسلام کو ختم کرنے کے لیے، ختم تھا اسلام کا چہرہ، پھیلا دینی تھی یہ چیز، اس کے پیچھے پوری دنیا کی بڑی طاقتوں کی طاقت تھی، پیسہ تھا، 7 ٹریلین ڈالرز اس کا بجٹ لگ چکا تھا، 7 ٹریلین ڈالرز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس داعش کا خاتمہ کیسے ہوا؟ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، جنات نے جنگ لڑی، کس نے جنگ لڑی؟ امام علی کے ماننے والوں نے، امام حسین کے عزاداروں نے، ایسا ہی ہوا نا، تاریخ ہے یہ، امام حسین کے زیادہ جنگ لڑی، کس کے کہنے پر لڑی؟ 2 مجتہدین کے فتوے کے اوپر پورا معاملہ ختم ہو گیا، ایک آیت اللہ سیستانی، ایک آیت اللہ خامنائی، تاریخ ہے، حقیقت ہے۔ ایک وقت تھا کہ شیعت امام کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اب وہ وقت آ گیا کہ شیعت کو سمجھ میں آ گیا کہ جو نائبین عام ہیں ان کے کہنے پر چلو گے تو دنیا میں عزت ملے گی، یہ نائبین عام تمہارا ہاتھ کہاں لے جا کر دیں گے؟ امام معصوم کے ہاتھ میں دیں گے۔ یہ تاریخ ہے عزیزان محترم، شیعت کا اجتماعی رشد ہے، شیعت نے ترقی کی ہے، اب اس جگہ تک پہنچ گئے، اب جب یہ لوگ ہم اور آپ اس ملک سے بھی گئے ہیں الحمدللہ، مدافعین احرام عزت ہیں، انہوں نے جا کے ہماری عزتوں کو رکھا ہے، وہما اگر نہ جاتے اس ملک سے مدافعین احرام تو ہم شرمندگی کے مارے مر چکے ہوتے اب تک۔ جناب زینب کے حرم نے پکارا، ہم ہمیشہ کہتے تھے یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی، کاش ہوتے کاش ہوتے کاش ہوتے، اسی چکر میں اپنا خون ہر سال بہاتے تھے، پکار لیا تھا جناب زینب نے، آؤ یا لیتے نہیں کہتے ہو، آؤ، گئے یہاں سے کچھ، ان لوگوں نے جا کے واجب کفایہ ادا کر دیا، ہماری عزتوں کو بھرم باقی رکھا، نہیں جاتے تو واقعی ہمارے لیے اس وقت شرمندگی ہوتی۔ دنیا بھر سے لوگ گئے، جا کر انہوں نے دفاع کیا، اب یہ لوگ جنہوں نے مجتہدین کے کہنے پر جا کے قیام کیا، جانوں کو دیا، اپنے آپ کو نذرانے کے طور پہ پیش کیا، جس وقت اب امام معصوم درمیان میں آئے گا تو کیا یہ لوگ سب کے سب امام معصوم کی نصرت میں آگے نہیں بڑھیں گے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی عزیزان محترم، یہ اجتماعی رشت ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ درود پڑھی محمد والے، شیطان نے رکھنا ڈالنا ہے، شیطان اس جگہ تک نہیں جانے دے گا، اپنی کوشش کرے گا، اس کا ایک حربہ کیا ہوتا ہے، میرا موضوع تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، بس میں مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو، ایک اس کا حربہ کیا ہوتا ہے، آسودہ زندگی میں ڈال دیتا ہے، آسائش والی زندگی میں ڈال دیتا ہے، نبی اکرم کے بعد شیطان نے یہ کام کیا. جس طرح مسیحیت اس زمانے میں موجود تھی, عیسائیت موجود تھی, مگر ان دونوں ادیان کا اجتماعی الہی پہلو نہیں تھا. میں نے عرض کیا, بات شروع کی تھی کہ اسلام خدا بند عالم کا نظام اجتماع کو حرکت میں لے کر آتا ہے. خدا چاہتا ہے اجتماعی نظام بنے, اجتماع حرکت کرے. عیسائیت اور یہودیت موجود تھی, عبادتیں اپنی اپنی خانقاہوں میں تھیں, اپنے اپنے علاقوں میں تھیں, اپنے اپنے عبادت گاہوں میں تھیں. الہی اور اجتماعی اثر نہیں تھا, یعنی حکومت نہیں تھی. رسول اللہ نے آگے حکومت بنائی. غدیر قم کے اوپر جو رسول اللہ کا اعلان ہے, وہ کس چیز کا اعلان ہے؟ رسول اللہ کس چیز کا اعلان کر کے جا رہے ہیں؟ پہلے اقرار ہے, الستو اولی بکم من انفسکم, اے لوگوں کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا, یعنی ولایت سرپرستی. جس طرح ایک بچے کے اوپر اس کے باپ کا اس سے زیادہ حق ہے, ایسا ہی ہے. باپ بچہ جب تک نابالغ ہے, حتی بالغ ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر اس کا باپ کا حق ہے. لڑکی اس کے اوپر اس کے باپ کا حق اس سے زیادہ ہے. اپنی مرضی سے شادی دین اسلام کے اندر نہیں کر سکتی. کس طرح سے نہیں کر سکتی؟ باپ کی رضایت لازمی ہے. باپ کی رضایت شرط ہے. خدا نے ولی بنایا ہے, کچھ سوچ سمجھ کے بنایا ہے. خدا جانتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے زیادہ بہتر سوچے گا. وہ بچی جو جذبات میں آ کے کسی کے بھی پیچھے نکل جائے گی, باپ سوچے گا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. باپ جانتا ہے اس چیز کو. خدا نے بنایا سرپرست. رسول اللہ نے اقرار کیا, الست اولی بکم من انفسکم, کیا میں نے تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا, کیوں نہیں رسول اللہ, آپ ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر اختیار رکھتے ہیں. رسول اللہ نے جب یہ اقرار لیا, پھر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, بس جس کا میں ولی و سرپرست ہوں اس کا یہ علی سرپرست ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ جو میں معاشرہ قائم کر کے جا رہا ہوں, اسلام کا معاشرہ مدینے میں قائم ہو رہا ہے, اور اس وقت تمہارے سامنے اس اسلامی معاشرے کا حاکم میں ہوں. میرے جانے کے بعد بھی اس اسلامی معاشرے کو ایک حاکم کی ضرورت ہے. وہ حاکم علی ابن ابی طالب ہے. وہ حاکم علی ابن ابی طالب ہے. اس کی حکومت میں چلنا, اس کی ولایت میں چلنا, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تمہیں تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لائے گا. شیطان نے یہاں سے حملہ کیا. شیطان نے نہ چاہا کہ یہ حکومت اسی طرح آگے چلتی رہے, جیسے اس نے عیسائیت اور یہودیت کے ساتھ کیا. ان کو بالکل ایک خانقاہی دین بنا دیا. بس ٹھیک ہے, اپنے گرجا گھر کے اندر بیٹھے رہو, اپنے چرچ کے اندر بیٹھے رہو, وہاں عبادت کرو, باہر نہ لاؤ دین کو. دین باہر کے لیے نہیں ہے, دین اجتماع کے لیے نہیں ہے. اجتماع میں ہمیں جو کرنا ہے کرنا ہے. دنیا ہے, سیاست ہے, اس کا اپنا رنگ ہے. دین کا تعلق آپ کی پرسنل لائف سے, یہ جملے آپ بھی سنتے ہوں گے آج. دین کا تعلق پرسنل لائف سے, آپ اپنی پرسنل جو چاہیں کریں, اجتماع میں دین کو مت لے کر آئیں. سوسائٹی مثلاً رضویہ سوسائٹی ہے, بہت سے لوگ اس سوچ کے یہاں پر بھی کہ دینی رنگ یہاں پہ نہ لایا جائے, دین کی ثقافت کو زندہ نہ کیا جائے. آپ نے جو کرنا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں. باقی جو معاشرے کا رنگ ہوتا ہے اسی رنگ میں ہونا چاہیے سوسائٹی کے. کیا عرض ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جس کا نام رضویہ ہے, یہاں سے بھی گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں, کیا عرض ہے اس کے اندر؟ وہ دنیا کا رنگ یہی ہے. نہیں عزیزان محترم, جس سوسائٹی کا نام امام رضا کے نام پر ہو, وہاں یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. یا علی مدد, اللہ یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. شیطان نے نہیں چاہا, اس نے کیا کیا؟ اس کو جناب سیدہ نے بیان کیا. مختصر الفاظ میں بیان کروں, آپ انشاءاللہ مصائب کی طرف آ گیا. میں جناب سیدہ نے اس زمانے کے لوگوں کی حالت کو بیان کیا. معاشرہ تھا, قائم کیا تھا رسول اللہ نے, اقرار لیا تھا, تمام چیزیں ہو گئی تھیں. لیکن اس معاشرے کو شیطان کہاں لے گیا؟ آسودہ دینداری کی طرف, ایزی لائف کے طور پر لے کر چلا گیا, ایزی لائف کی طرف لے گیا. جناب سیدہ نے بیان کیا. یہ کتنے دنوں کی بات ہے؟ جناب سیدہ کا خطبہ کب ہے عزیزان محترم؟ رسول اللہ کی رحلت کے کتنے دن بعد ہے؟ سات یا آٹھ دن بعد. رسول اللہ کو ایک ہفتہ ہوا ہے اس دنیا سے گئے. رسول اللہ کے بعد کتنے دن جناب سیدہ زندہ رہیں؟ اگر یہ جملہ کہتے ہوئے ہمارا دل ہمیشہ دکھی ہوتا ہے. کتنے دن؟ 75 یا 95 دن. فقط اتنے دن زندہ رہیں رسول اللہ کی بیٹی. اسی کے اندر یہ حالات ہیں جناب سیدہ, ان حالات کی نشاندہی کر رہی ہیں. کیا بیان کر رہی ہیں؟ فلم اختار اللہ لنبی ہی دار انبیائی, جب خداوند عالم نے اپنے اس آخری نبی کے لیے بھی انبیاء کے گھر کا انتخاب کر لیا, یعنی آخرت کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا, اس دنیا سے لے جانے کا فیصلہ کیا. زہر فیکم حسکۃ النفاق, تمہارے اندر نفاق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا, جو تم نفاق کے اندر تھے وہ ظاہر ہو گیا, تمہارے چہروں پر پڑی ہوئی نقاب الٹ دی گئی. اس کے بعد جناب سیدنا نے خطبہ دیا, کہا اس شیطان نے اپنی کمین گاہ سے, توجہ سے سنیے گا جناب سیدہ کے الفاظ, شیطان نے اپنی کمین گاہ سے, اپنی مخفی گاہ سے, کمین گاہ نہیں مخفی گاہ سے اپنے سر کو باہر نکالا. کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ نے اپنی حکومت کے اندر اس کے اثر کو ختم کر دیا تھا, معاشرہ قائم کر دیا تھا, ایثار, قربانی, مساوات, تمام چیزیں موجود تھیں. اس کی وجہ سے, رسول اللہ کی وجہ سے وہ چھپ گیا تھا. جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی, اس نے اپنی اسی چھپی ہوئی مخفی گاہ سے اپنے سر کو باہر نکالا, سر کو باہر نکال کے اس نے تمہاری طرف ذرا سی آواز لگائی کہ تمہارے عکس العمل کو, رد عمل کو دیکھے. اس نے جب آواز لگائی تو اس نے دیکھا کہ تم تو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو, تم تو اس کی طرف رغبت رکھتے ہو, تم تو اس کی طرف شوق رکھتے ہو. اسے ذرا سی آواز لگائی, تم نے فوراً اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شیطان اپنی مخفی گاہ سے نکل کر باہر آ گیا, کھلی کھلم کھلا طور پر اس نے حکومت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. جناب سیدہ کے الفاظ. کیوں ہوا یہ کام؟ جناب سیدہ بیان کر رہے ہیں کیوں ہوا. اس لیے کہ لوگ بے دین ہو گئے تھے. نہیں, بے دین نہیں تھے, شیطان کا ہر وقت کارگر ہوا. وہ کون سا ہوا؟ لوگ آسودہ دین کے عادی ہو گئے تھے. آسودہ دین چاہیے, دین چاہیے, بے دین ہی نہیں چاہیے, آسودہ دین جس کے اندر مشکلات نہ ہوں. گھبرا تو نہیں رہنا یہ باتیں سنتے ہوئے. انہی چیزوں کو امام حسین نے بیان کیا. ہم جو کچھ بھی ماہ صفر محرم میں کرتے ہیں عزیزان محترم, اپنے لیے پیغام لینے کے لیے کرتے ہیں. اسی چیز کو امام حسین نے بیان کیا ہے. امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا؟ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین, دین ہے ان کے پاس. لائق علی السنتہم, کتنا ہے؟ جو زبان پر گھومنے والے ایک چربے کے مطابق ہوتا ہے. جب تک ان کی زندگی چلتی ہے, کب تک یہ دیندار رہتے ہیں؟ جب تک ان کی زندگی اس دین کے ساتھ چلتی ہے. فَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا, جب یہ دین کہتا ہے آؤ قربانی کے مرحلے پہ آؤ, قَلَّ الدَّيَّانُونَ, دیندار کم رہ جاتے ہیں. یہ امام حسین کا درد تھا. فقط 72 دیندار تھے جو امام حسین لے کے کربلا میں پہنچے تھے. یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے, ٹھیک ہے. جناب سیدہ بھی بیان کر رہی ہیں دین ہے, لیکن کون سا دین؟ آسودگی والا دین. اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اب کون ان معاملات میں پڑے. علی کا حق اگر چھن گیا کوئی بات نہیں, ایک وقت علی کا بھی نمبر آ جائے گا. یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا, سوچ تھی اس زمانے کی عزیزان محترم. اب کون ان جھگڑوں میں پڑے جو ہمارے یہاں بھی سوچ ہوتی ہے. بھائی معاشرے کے اندر چل رہا ہے, ٹھیک ہے چلنے دو, ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو. کون ان باتوں میں پڑے, کون ان بحثوں میں پڑے؟ عزیزان محترم, خدا اجتماعی حرکت کرواتا ہے. میں نے اس عابد کی مثال دی ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے, خدا نے کہا اس عابد کے ساتھ اس بستی کو پلٹ دو. جس کو اپنے معاشرے کی پرواہ نہ ہو, اس کی مجھے پرواہ نہیں. امام حسین, امام جناب سید نے بیان کیا. یہ ہوا چونکہ لوگ آسودہ دین کے عادی ہو چکے تھے, نتیجے میں چھوڑ دیا گیا. علی جیسا امام 25 سال کے لیے اپنے حق سے محروم. کس شدت کے ساتھ؟ اس شدت کے ساتھ کہ خود امام علی نے کہا میری کیفیت یہ تھی کہ گویا میرے حلق میں ہڈی اور آنکھ میں کانٹا چھپا ہوا. میں اور آپ اگر آج امام علی اس جگہ آ جائیں, آج تھوڑی سا تصور کیجئے گا. فرض محال تو محال نہیں ہوتا, ہم علمی دنیا کے اندر بیان کرتے ہیں. فرض محال, محال سے مراد یعنی محال تو نہیں ہے, امام علی موجود ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, زندہ ہیں, اس لیے مدد مانگتے ہیں ان سے. آ جائیں, ابھی آ کر یہاں پر اعلان کریں, اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں, کہیں کہ میری آنکھ میں کانٹا ہے, کون کون بیٹھا رہ جائے گا اپنی جگہ پر؟ کوئی بیٹھا رہ جائے گا؟ ہر شخص اٹھے گا, مولا آپ کی آنکھ کا کانٹا نکالنا میرا شرف ہے, سعادت ہے. میرے مولا کی آنکھ میں کانٹا چھپا ہوا ہے. 25 سال امام علی نے اس معاشرے کے اندر زندگی گزاری, یعنی کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو علی کی آنکھ سے کانٹا نکال سکے. یہ امام علی نے بیان کیا عزیزان محترم. کیوں؟ کیونکہ لوگ دیندار تو تھے اس زمانے میں. جب امام علی کا حق چھینا گیا, امام علی کو محروم کیا گیا ظاہری حق سے, ہمیشہ جملہ جب زبان سے نکلتا ہے اس کی اصلاح اس طرح سے کرتا ہوں کہ محروم امام علی نہیں ہوئے, امت محروم ہوئی. امام محروم نہیں ہوتا, امام کا اپنا ایک خدا کی بارگاہ میں سلسلہ ہے, امت محروم ہوتی ہے. امت محروم ہوئی ہدایت سے, امت محروم ہوئی نور سے, امت محروم ہو گئی شرافت سے, جس شرافت تک پہنچ سکتی تھی. امام علی علیہ السلام نے ان سالوں کو ایسے گزارا. جناب سیدہ نے کیا بیان کیا؟ لوگ آسودہ دین کے عادی ہو گئے. عزیزان محترم, پھر کیا ہوا؟ امام علی کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی. یہاں سے فوراً چلے جاؤں کربلا کی طرف. امام حسین علیہ السلام بھی اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام. انا للہ, کلمہ استرجاع پڑھا امام حسین نے, پھر بیان کیا وعلی الاسلام السلام. اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. اسلام ختم, اسلام گیا, اذا بلیت الامت بالراعم مثل یزید، جب اس امت کا چلانے والا یزید ہو تو اس اسلام کی فاتحہ پڑھ دو اس امت کے اوپر، کہ جس وقت ایک وقت اس امت نے وہ دیکھا تھا کہ اس کا چلانے والا، اس کا حاکم خداوند عالم کا سب سے بہترین نبی تھا، یہ امت زوال کر کے کہاں گر گئی کہ اس امت کا حاکم یزید جیسا بن گیا. فاتحہ پڑھو اس امت کی. امام حسین نے بیان کیا، جملے کیوں بیان کیے سوچئے گا، وقت ختم ہو گیا. تجزیہ اور تحلیل ضروری ہے عزیزان محترم آئمہ علیہ السلام کی، ایک ایک کلمے کی تجزیہ کر کے انسان پہنچے گا کہ ہوا کیا. یہ آئمہ علیہ السلام جن کی شاندار شخصیات آج ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم تاریخ میں پڑھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ان کی شخصیات کیا تھی، آج دنیا ان کے بارے میں کتابیں لکھ رہی ہے. مثلا امام صادق کے بارے میں لکھا، سپر ہیومن یا سپر برین آف اسلام کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں آئمہ کے نام پر، آج ہم پڑھتے ہیں. اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا یہ؟ اس زمانے کے لوگوں نے کیوں نہیں ساتھ دیا؟ ان جملوں کو پڑھ کر تھوڑا سا تحلیل کرنی چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے. امام نے کیا کہا؟ انا للہ فاتحہ. اسلام کا رائی کون بن گیا؟ ایک وقت وہ تھا کہ رسول چلانے والے تھے، رسول حاکم تھے. وہ رسول، یہ امت کتنا معراج تک پہنچی تھی کہ اس امت کو خداوند عالم کے رسول نے نکالا، جس کو جناب سیدہ نے کہا، کہاں سے نکالا؟ کنتم علی شفا حفرت، تم آتش جہنم کے دہانوں پر کھڑے ہوئے تھے، تمہارا مشرب نجس تھا، جس جگہ سے جانور پیتے تھے تم بھی وہیں سے پیتے تھے. اللہ کے رسول نے آ کر تمہیں عزت دی، تمہیں شرف دیا، تمہیں وقار دیا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں تمہاری انسانیت کا پیغام دیا، تمہیں نکالا یہاں تک. اور پھر کہاں پہنچے؟ وہی قوم کہ جو اپنی بچیوں کو شرمندگی کی وجہ سے دفنا دیا کرتی تھی، اس قوم کو ترقی دیتے ہوئے رسول اللہ نے وہاں تک پہنچایا کہ سورہ واقعہ میں خدا نے کہا کہ ان میں سے مقرب لوگ ہیں، ان میں سے اصحاب یمین ہیں، ان میں سے اصحاب شمال ہیں. یعنی خدا کی قربت کا سفر طے کیا لوگوں نے. کیسے ہوا؟ رسول اللہ نے کروایا. یہ امت نے عروج دیکھا، زوال. یزید جیسا شخص اس امت کا حاکم بن گیا. کون یزید؟ شارب الخمر، کھلی شراب پینے والا. شارب الخمر وہ نہیں کہ جو چھپی ہوئی شراب پی، نہیں، شارب الخمر جس کے سامنے شراب لگی رہتی ہے. قاتل النفس المحترمہ، امام حسین کے الفاظ ہیں. کون یزید؟ کے جو محترم نفسوں کا مارنے والا ہے، وہ یزید حاکم بن گیا. امت کو سوچنا چاہیے، ہمارا زوال ہو گیا، ہم کہاں چلے گئے؟ کیوں ہوا؟ آسودہ دین کی خاطر. عزیزان محترم، بس زحمت تمام کی، دین آسودہ چاہیے، آسودگی میں چاہیے، نتیجہ یہ نکلے گا، ایسے لوگ حاکم بنے رہیں گے. امام حسین نے بھی اسی چیز کو ختم کیا. امام حسین نے دیکھا کہ امت اب اس جگہ تک آ گئی ہے کہ یزید جیسے شخص کی خلافت پر مدینے میں لوگ بیعت کر چکے ہیں. مدینے کے وہ لوگ جنہوں نے ایک وقت رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مدینے کے وہ لوگ ایک وقت جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ دین اسلام کی ترقی کے سفر طے کیے تھے، وہ لوگ اس قدر خاموشی کے اندر چلے گئے کہ یزید کو حاکم بنانے کے لیے جب معاویہ آیا ہے، بیعت کی ہے مدینے کے اندر، ہوئی ہے بیعت. امام حسین نے کہا اب یہ کام ایسے نہیں چلے گا، اب ان کو تاریکی سے نکالنے کے لیے فقط گفتگو نہیں ہو پائے گی، اب ان کو تاریکی سے نور کی طرف لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چراغ جلانا پڑے گا. لیکن وہ چراغ تیل کا نہیں ہوگا، اس چراغ کے اندر حسین کا خون استعمال ہوگا، پھر یہ ایسا چراغ بنے گا جو قیامت تک نہیں بجھے گا. اسی کو رسول اللہ نے بیان کیا، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک خون حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت وجود میں آئے گی تو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. عزیزان محترم، یہ جو میں اور آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، اس فرش جزا پر بیٹھے ہیں، حرارت لے کر آئی ہے، اس حرارت کے پیچھے خون حسین. امام حسین نے پھر وہ چراغ جلایا، چاہیے نا تاریکی سے نکالنا تھا، نکالا امام حسین نے تاریکی سے، لیکن اپنے علی اکبر کے خون کے ذریعے سے چراغ کو روشن کیا امام حسین. امام حسین علیہ السلام نے پھر ایسے نہیں نکالا، آسانی سے نہیں نکالا، مشکل سے نکلی یہ امت، اس جگہ تک چلی گئی کہ انسانیت ختم ہو گئی. آئے ہیں دمشق لڑائی کے لیے، مردوں سے لڑائی کے لیے، اس قدر انسانیت ان کی پسی ہوئی، دبی ہوئی ہے کہ 6 مہینے کا بچہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو باپ کے ہاتھوں پر ذبح کر دیتے ہیں. امام حسین چراغ جلا رہے ہیں. عزیزان محترم، ان تمام چیزوں کو سوچیے، سمجھی، ترجیحات کیجیے، تحلیل کیجیے، چراغ ہیں سارے. امام حسین نے چراغ جلائے، ان چراغوں کے ذریعے سے امام حسین نے روشنی کی ہے، تو جو روشنی آج مجھے اور آپ کو یہاں لے کر آئی ہوئی ہے. بس تاریکی سے نکالنے کا کام امام حسین نے کیا. عزیزان محترم، امام حسین نے اس تاریکی سے نکالا، کربلا وجود میں آئی، کربلا کے بعد مختصر قیام ہوئے، مختار کا قیام ہوا، توابین کا قیام ہوا، حضرت زید نے قیام کیا، مختصر وقت رہا، پھر دوبارہ امت دوبارہ اسی تاریکی کی طرف چلی گئی. عزیزان محترم، دوبارہ اس تاریکی کی طرف چلی گئی. خداوند عالم نے اہتمام کیا، میں مثال پیچھے دے کے گزر گیا ہوں. خداوند عالم نے پھر امام حسین کے ذریعے سے ہی ایک کام کیا، اس صدی کے اندر ایران کا انقلاب برپا کیا. ایران کا انقلاب امام حسین کی برکت کا نتیجہ ہے. جنہوں نے انقلاب برپا کیا انہوں نے اپنی زبان سے کہا، امام خمینی کے الفاظ ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امام حسین کی بدولت ہے. ہر چہ داریم از عاشورہ داریم، جو کچھ ہے عاشورے کی بدولت ہے، جو کچھ ہے محرم و سفر کی بدولت ہے. امام خمینی کے اپنے الفاظ ہیں. یعنی امام حسین نے ہمیں عزت دی، ہم بھی پسے ہوئے تھے، ہم بھی دبے ہوئے تھے، ہمارا بھی استعماری طاقتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا جو ہمیں ذلیل کر کے رکھے ہوئے تھے. ایک وقت آنے والے شخص نے، خمینی نے کہا کہ تم حسین سے وابستہ ہو، تمہارا تعلق اسرائیل سے کیسے بن گیا؟ زمانے کا یزید شمر ہے. شعور آیا، اس شعور کی بدولت آج وہ قوم دنیا کے سامنے عزت والی قوم بن کے کھڑی ہے. ایسا ہی ہوا، دوبارہ پرچم کون سا کھلا؟ امام حسین کا کھلا. امام حسین کے خون کا اثر ہے یہ انقلاب. اس انقلاب کے بعد دوبارہ دنیا بہرحال آگے بڑھ گئی، تھوڑا سا جدید دور آ گیا، دنیا ہیومنزم کے حصار کے اندر آئی. آخری جملہ ہے، مصائب پہ آیا ہوں. دنیا کے اندر پھر خودخواہی، راحت طلبی کے بعد اگلا مرحلہ خودخواہی کا آیا. لوگ سیلف سینٹرڈ ہونے لگے، ہیومنزم کا نعرہ ویسٹ نے لگایا. ہیومنزم یعنی انسان گرا، انسان محور ہے، جو چاہے کرے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. جب یہ چیزیں وجود میں آئیں، سیلف سینٹرڈزم جو ہے وہ آگے بڑھنے لگا. ایسے میں دوبارہ امام حسین نے اپنے پرچم کو کھولا اربعین کے نام پر. ایسے میں دوبارہ امام حسین نے پرچم کھولا. جس وقت انسان اپنی ویلیوز کو ختم کر چکا تھا، ہر انسان سیلف سینٹرڈ بنتا چلا جا رہا تھا، خود محوری کا شکار تھا، ہیومنزم کا نعرہ ویسٹ سے چلا، فلسفی تھی، اس کے اوپر باقاعدہ ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، آپ جانتے ہیں تمام چیزوں کو، ویسٹ طریقے سے کام کرتا ہے. آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر چیزوں کو پینیٹریٹ کیا جاتا ہے، انہوں نے کیا، معاشرے کو لے گئے وہاں تک. لیکن پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا پرچم کھولا اربعین کے نام پر، اور کیا کیا؟ جتنا انسان خود خواہی کا شکار تھا، اس اربعین کے اندر انسان کی خودخواہی کو امام حسین علیہ السلام نے ایک اپنے لشکر کے ذریعے سے بہا دیا. تمام خودخواہیاں خاک میں مل گئیں. ایسا ہی ہوا نہیں ہوا عزیزان محترم؟ اربعین کے چونکہ ایام ہے، اس سے فقط لنک کرنے کے لیے مصائب کو بیان کیا. تمام خودخواہیاں خاک میں مل گئیں. عزیزان محترم، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو گیا ہے خدا اسے دوبارہ لے جائے، جو نہیں گیا خدا اسے ضرور لے کر جائے. اربعین کی زیارت کو اپنی زندگی کے پروگرام میں رکھیے. طالب علم ہوں، فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ نہیں دے رہا، فقط بیان کر رہا ہوں. جس نے اس دور میں آنے کے بعد اربعین کی زیارت نہیں کی، اس نے اپنی زندگی کا ایک بہترین موقع گنوا دیا. رکھیے اپنی زندگی کے پروگرام میں، ضرور رکھیے. اس سال، اگلے سال، اس سے اگلے سال، جب موقع ملے کیجئے جمع پیسے. اور جو بچے بیٹھے ان کے لیے بیان کروں، مختلف چیزوں کے لیے جمع کرتے ہو پیسے، امام حسین کی زیارت کے لیے پیسے جمع کرنے کی تاکید ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قرض لینے کی تاکید ہے. نہیں ہے پیسہ، قرض لے لو کسی سے، جاؤ امام حسین کی زیارت کے لیے. خدا مند عالم تمہارے اس قرض کا ضامن ہے، خدا تمہارے اس قرض کا ضامن. خوب، کیا ہوا؟ خودخواہی ختم ہو گئی. اربعین نے کیا کیا؟ ایک نیا موضوع کھول دیا. خودخواہی ختم، راحت طلبی ختم. عزیز وہ انسان جو راحت طلب ہے، جو اپنے گھر میں اٹھ کر پانی نہیں پیتا، مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، برابر کے روڈ سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، ہارن بجا رہی ہیں کہ آؤ بیٹھ جاؤ، یہ گزرنے والا کہتا ہے نہیں، مجھے یہاں نجف سے کربلا امام حسین کے عشق میں پیدل جانا ہے. کہاں گئی راحت طلبی؟ کہاں گئی انسان کی خودخواہی؟ یہ کون سا جذبہ آ گیا دوبارہ سے؟ امام حسین نے دوبارہ انسان کو حیات دے دی. امام حسین نے حیات دی، یہ نور ہے عزیزان محترم. امام حسین اس نور کی طرف لے آئے دوبارہ. تاریکی میں چلا گیا تھا انسان، خودخواہ بن گیا تھا. امام حسین نے کہا نہیں، خودخواہی تمہارا مقصد نہیں ہے، تم خودخواہ نہیں ہو، تم خدا خواہ ہو، تمہارا مقصد خدا ہے. بس امام نے یہ راستہ کھولا. عزیزوں، اس وقت آپ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو کربلا کے اندر جس طرح زواروں کی خدمت کی جاتی ہے، جس طرح سے لوگ ان زائرین کے لیے اپنا، یعنی میں اس کو بس ایک جملے میں بیان کروں کہ ویسٹ کی تعلیم کیا ہے؟ کماؤ کماؤ، کمانے کے بعد یا ہفتے کے آخر میں عیاشی پہ لگاؤ یا سال کے آخر میں عیاشی پہ لگا دو. معمولاً اجتماعی طور پر ان کا نظریہ یہی ہے، وہ ان کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں لیکن میں ایک عمومی فلسفے کی بات کر رہا ہوں. کماؤ اس کے بعد ہفتے کے آخر میں یا سال کے آخر میں عیاشی پہ لگاؤ. جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، پورا ہفتہ کماتے ہیں، ہفتے کے آخر میں خالی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہی ہے امام حسین کا فلسفہ. کیا ہے امام حسین نے کیا فلسفہ دیا؟ پورا سال کماؤ، اس کے بعد جب عربین پہ ظاہر حسین آئے اس پہ لٹاؤ. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خودخواہی کی نفی ہے، خودخواہی کی نفی ہے. عزیزان محترم، خودخواہی اگر انسان سے چلی جائے انسان اپنے حقیقی معراج تک پہنچے گا. آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، جو لوگ وہاں گئے ہیں جن کے سامنے مناظر نہیں آئے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. بعض اوقات دیکھا گیا، تجربہ کیا گیا کہ نئے سامان رکھے ہوئے ہیں، نئے کمبل، نئے تکیے، نئی چادریں، نئے برتن. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ ساری چیزیں نئی نئی کیوں ہیں، کہاں سے نئی چیزیں آ گئیں ساری، مثلاً بہت زیادہ چیزیں نئی ہیں. تو موقع والوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری بچیوں کا جہیز ہے، جن کی شادیاں پچھلے سال سے اس سال کے درمیان ہوئی انہوں نے اپنے جہیز کو اٹھا کر رکھ دیا تھا کہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، پہلے اب عبداللہ حسین کا ظاہر اس کو استعمال کرے گا، پھر یہ جہیز ہمارا مقدر بنے گا. نفی ہے خودخواہی کی. ایثار، قربانی، دوسرے کو اپنے اوپر اہمیت دینا، دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دینا، جو ظہور میں ظہور کے مرحلے میں داخل ہونے کی علامات ہیں. جب امام تشریف لے کر آئیں گے یہی خصوصیات پروان چڑھیں گی. امام حسین اس کی ہی تو پریکٹس کروا رہے ہیں عربین کے ذریعے سے کہ آؤ زیادہ سے زیادہ عربینی ثقافت کو اپناؤ. فقط عربین ایک دن کا نام مت رکھو، عربین کو ثقافت بناؤ، اپنی زندگیوں میں لاگو کرو تاکہ میرے بیٹے تک پہنچنے کا راستہ آسان سے آسان ہوتا چلا جائے. بس یہ عربینی ثقافت امام زمانہ کی ثقافت ہے. امام کی حکومت میں ہوگا، لالچ نہیں ہوگی، ہرس نہیں ہوگی، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، ایثار ہوگا، قربانی ہوگی، فقیر نہیں ملے گا، بانٹنے والے زیادہ ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا. یہی روایات ہیں، مفہوم ہے اس روایات کا. اس جگہ تک پہنچانے کے لیے امام حسین نے پرچم کھولا ہے. خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے. عزیزوں، یہ عربین کے زائرین جا رہے ہیں کہاں؟ کربلا. کس چیز کے لیے جا رہے ہیں؟ کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کا چہلم کریں گے. میں ان تمام سواروں کی خدمت میں جو جا رہے ہیں، جو آپ میں سے بھی ممکن ہے بیٹھے ہوئے ایک دو دن بعد جائیں ان کی خدمت میں، اور اس ذریعے سے پیغام دوں گا کہ دیکھیں آپ الحمدللہ امام حسین کے زائر ہیں، خدا آپ کی زیارت کو قبول کرے، لیکن آپ انتہائی آرام دہ حالت میں امام حسین کی زیارت پر جا رہے ہیں. اس زیارت پر جب جائیں تو ان لوگوں کا تصور ضرور اپنے ذہن میں رکھ کر جائیے گا کہ اسی زیارت اربعین پر شام سے ایک قافلہ بھی آیا تھا. بس یہ مسائل ہے. جب آپ جائیں نجف سے کربلا جائیں، اپنے ذہن میں اس قافلے کو ضرور رکھیے گا جو شام سے کربلا اربعین منانے آیا ہے. کب آیا اس بحث میں نہیں جاتے، اسی سال آیا، اگلے سال آیا، یہ ہماری بحث نہیں ہے. تحقیق ہے، تاریخ ہے، اس کو جان کر بہت کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی سال آیا، اگلے سال آیا، آیا کس طرح آیا، اس کی کیفیت کیا، ہمارے لیے وہ پیغام ہے. بس عزیزوں، تاریخ نے بیان کیا یہ قافلہ جب وہاں سے چلا ہے، لیکن یہ قافلہ چلا کیسے ہے؟ اس قافلے کا چلنا آسان نہیں تھا. عزیزان محترم، جب اس قافلے کے لیے کہا گیا ہوگا کہ تمہیں آزادی دی جا رہی ہے، سید سجاد کو بلا کر یزید نے کہا کہ آپ کو آزادی دی جا رہی ہے، آپ کو آزاد کیا جاتا ہے، آپ لوگ جائیے. سید سجاد نے کہا اگر تیرا ارادہ مجھے مارنے کا ہے تو پہلے بتا دے تاکہ میں کسی امین شخص کو ان کے ساتھ روانہ کروں. کہا نہیں، میرا ہدف مارنا نہیں ہے، آپ بھی اس قافلے کے ساتھ جائیں گے. پھر یزید سے امام حسین کہتے ہیں اچھا مجھے میرے بابا کے سر کی زیارت کروا. ملعون انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کروں گا. پھر امام سجاد تیسری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جو ہمارا لوٹا ہوا سامان ہے وہ ہمیں واپس دے دے. کہتا ہے کہ اس سے زیادہ دوں گا آپ کو، آپ اس سے زیادہ مانگ لیں مجھ سے. وہ جو لوٹا ہوا ہے نہ معلوم کہاں کہاں چلا گیا. امام نے کہا تو ہمیں کیا دے گا؟ اس لوٹے ہوئے سامان میں جناب سیدہ کی چادر موجود تھی. رکم اللہ، تو ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ ہم جو تبرک مان رہے ہیں جناب سیدہ کی چادر ہے. عزیزوں، بس اب جب قافلے کو آزادی کا پروانہ ملا، جناب زینب کو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں اجازت مل گئی ہے جانے کی، آپ بتائیے کس طرح سے جانا ہے؟ جناب زینب نے کچھ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ابھی نکلتے ہیں. جناب زینب نے کہا بیٹا اجازت ملی ہے, پہلے ایک کام کریں گے. جی پھوپھی اما کیا کریں گے؟ بیٹا پہلے ایک گھر لے لو, وہاں پہلے اپنے بھائی کا ماتم کریں گے. اپنے حسین پر ہم آنسو نہیں بہا سکے, بیٹا ہم ماتم کریں گے, ہم روئیں گے. بس عزیز گھر کرائے پہ لیا گیا یا گھر لیا گیا, جناب زینب سلام اللہ علیہ اب ادھر آ کر بیٹھی ہیں, اب ہر کوئی آ رہا ہے. اب تمام بیبیاں تو وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں ہر دکھ کو دیکھا ہوا ہے. عزیز مجھے نہیں معلوم کس نے کس کو کس کا پرسہ دیا. جناب زینب کو امام حسین کا بھی پرسہ دیا گیا, علی اکبر کا بھی پرسہ دیا گیا, امام حسین کے ساتھ ساتھ تمام پرسے جناب زینب کو دیے گئے, جناب ام رباب کو پرسے دیے گئے. لیکن فقط ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ شاید بیبیوں نے جیسے جناب زینب کو اپنے حلقے میں بٹھایا تھا, پرسہ دیا تھا, اسی طرح ام رباب کو بھی حلقے میں بٹھایا تو ہوگا نا بیبیوں نے. کیونکہ رباب کا غم بھی بڑا غم ہے. رباب کا غم کیا ہے؟ دو اولادیں تھیں رباب کے دامن میں, ایک چھ ماہ کا بچہ تھا, ایک چار سال کی بچی تھی. ایک بیٹا کربلا میں اپنے بابا کے ہاتھوں پر ذبح ہوا, رباب اسے چھوڑ کے آئی تھی. رباب کس دل کے ساتھ چل کر آئی تھی خدا جانے. اب رباب اس جگہ سے جائیں تو کیسے جائیں؟ کربلا میں ہر کسی کو, اس زندان میں ہر کسی کو آزادی مل گئی. وہ بچی جو ہر شام کو اپنے بھائی کے پاس آ کر بیٹھا کرتی تھی, اڑتے پرندوں کو دیکھا کرتی تھی. بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں. وہ بچی تڑپ کے کہتی تھی بھیا کبھی قیدی بھی آزاد ہوتے ہیں کیا؟ کبھی قیدی بھی اپنے وطن جاتے ہیں؟ خدا جانے سید سجاد کا جواب کیا ہوتا تھا. مگر اتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب بابا کا سر اس بچی کی آغوش میں آیا تھا, اس بچی نے بابا کے سر پر اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا تھا, بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا, کس نے ان رگوں کو بے دردی سے کاٹ دیا, اس کے جملوں کو بیان کرتے کرتے جب بچی خاموش ہوئی تھی, سب سمجھے تھے بچی سو گئی ہے, سید سجاد نے آگے بڑھ کے شانہ ہلایا تھا, انا للہ لہراجون. پپی اما میری بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے. خدا جانے سید سجاد نے کیسے سکینہ کو اس زندان میں دفنایا. اب جو آزادی کا پروانہ ملا, سب نکل کے جاتے ہوں گے, دل کہتا ہے پلٹ کر آتے ہوں گے. اے سکینہ تجھے سب سے زیادہ آزادی کی تمنا تھی, مگر سب کو آزادی میسر آ گئی, تو ہمیشہ کے لیے اسی طرح زندان میں قید ہو گئی. اجرکم اللہ. بس عزیز و اسیروں کا قافلہ اس درد کے ساتھ یہاں سے نکلا ہے. تاریخ نے بیان کیا اربعین کا دن ہے, جابر امام حسین کی قبر پر موجود ہے. عطیہ کے ساتھ آتے ہیں جابر, آنے کے بعد کہتے ہیں اے عطیہ میرا ہاتھ تھا, مجھے حسین کی قبر پر لے چل. عطیہ امام حسین کی قبر پر لاتے ہیں, جابر قبر پر ہاتھ رکھتے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیک یا حبیبی, السلام علیک یا ابا عبد اللہ, اے میرے بچپن کے دو دوستو آقا میرا سلام قبول کیجئے, اے ابا عبداللہ میرا سلام قبول کیجئے. چند لمحوں کے بعد کہتے ہیں ارے یہ کیسا وقت آ گیا, دوست دوست کا جواب بھی نہیں دے رہا. پھر جابر خود کہتے ہیں ارے جواب کہاں سے ملے گا, جس کے بدن پہ سر ہی نہ ہو, جس کے سر کو کاٹ لیا گیا ہو. اجرکم اللہ. بس عزیز و جابر ابھی امام حسین کی زیارت میں مشغول تھے, دور سے ناکوں کی آواز آئی. جابر نے عطیہ کو آواز دے کر کہا عطیہ جلدی سے دوڑ کر جا, ارے ان سواریوں پر آنے والوں سے کہے یہ مقدس سرزمین ہے, سواریوں پر بیٹھ کر نہ آئے, یہاں پر نبی کا نوازہ دفن ہے. میں کہوں گا جابر آنے والے اجنبی نہیں ہے, ارے تو پہلی بار آیا ہے, یہ قافلہ یہیں سے گیا تھا. بس عزیز وہ مرحلہ بھی آ گیا, قافلے والوں نے خود کو سواریوں سے گرانا شروع کیا, امام حسین کی قبر کے گرد پروانے جمع ہو گئے. ارے جب گئے تھے تو ماتم نہیں کر سکتے تھے, جب گئے تھے تو رو نہیں سکتے تھے, اب رونے کا موقع مل گیا. واہ حسینہ, واہ
غربتا. ارے جناب زینب آگے بڑی ہوں گی، اے میرے بھائی جاتے ہوئے امانت لے کر گئی تھی مگر تمہاری بچی کو واپس نہ لا سکی. اجرکم اللہ. بس جابر نے امام سجاد سے ملاقات کی، امام سجاد کو پرسا دیا، امام سجاد نے ایک ایک جگہ جابر کا ہاتھ تھاما. جابر یہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے میں برچی لگی تھی، جابر یہ جگہ ہے جہاں چچا کے بازو کٹے تھے، جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بابا کے ہاتھوں پہ علی اصغر قربان ہوئے. بس یہ سب مناظر دکھا کر تاریخ میں بیان ہوا میرے مولا نے جابر کو چھوڑا، ترائی کی طرف چلے. ارے اب اپنے چچا عباس کی خدمت میں جانا ہے مگر اکیلا جاؤں گا. چچا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام قیامت کی منزلیں تھی، سید زادیاں تھی، سر پہ ردا نہیں تھی.
سيعلق الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون. بار الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تجھے تیری رحمت کا واسطہ بانیان مجلس کی، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما. خدایا تو رحمت کا واسطہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی مجالس ہیں، فرش عزا بچھا، اس سب پہ آنے والے مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا جو مومنین اس وقت زیارات پہ گئے ہیں ان تمام مومنین کی حفاظت فرما، عراق میں مقدس مقامات کی حفاظت فرما. خدایا جو مومنین اس وقت اپنے ویزوں کے انتظار میں، پروردگار اب عبداللہ الحسین ان کی مدد فرما. جن مومنین کا ویزا اب تک نہیں آیا ہوں اس ویزے میں آسانی فرما. اے خدا جو مومنین بائی روڈ جانا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت ایران عراق کی بارڈر پر ہیں، تو مسبب الاسباب ہے. خدا ان مومنوں کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے. ان تمام مومنین کو امام حسین کی زیارت کا شرف عنایت فرما. پروردگار تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار مرحمت فرما، تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. اس وقت جو سیلاب میں پاکستان میں لوگ مبتلا ہیں، اس کی درد کے اندر، مشکلات کے اندر، خدا ان تمام لوگوں کی مدد فرما. اس حوالے سے جو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی میں مومنین اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو قبول فرما. جس نے اس راہ میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا، مدد فراہم کی، پیسے دیے، خدا کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور ہم سب کو مزید ان لوگوں کے لیے کام کرنے کی، مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما. ان علاقوں میں جو مومنین گھرے ہوئے ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، ان کی نصرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین.